السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الاحزاب آیت 56. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے جو واقعات ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جب سے زید رضی اللہ عنہ نے زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دی، اس کے بعد سے منافقین اور یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر دی. آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے، آپ کے اوپر الزامات لگانے لگے طرح طرح کے. آپ کے اور آپ کے گھر والوں کو جو بھی ان کی زبان سے نکلتا، اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی تھی. تو ایک طرف تو دشمنان اسلام اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود اور سلامتی بھیجو. یہ سب سے بڑا آنر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت کی خوشخبری ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اپنے رسول پر. اور فرشتوں کی طرف سے اللہ کے رسول کے لیے دعائیں ہیں. اور جب ہم مسلمان بھیجتے ہیں تو ہم بھی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ مقام اور آپ کے لیے رحمتیں ہوں، اور آپ کے لیے فرما برداری کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا. جیسے کہ ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا کہ سواد لام یا سلیون یا سواد لام واو دونوں بھی اس کے بتائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سلی کا مطلب ہوتا ہے توجہ ہونا، توجہ کرنا یا متوجہ ہونا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے لیے رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو اے مومنوں تم بھی بھیجو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر صلوات کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہیں، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے. سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر آنر اور کیا ہوگا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے حد درجے کی محبت رکھتے ہیں، آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے، آپ کے دین کو سر بلند کرے، آپ کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے. تو جس وقت دشمنان اسلام اپنے دلوں کی بھڑاس نکال رہے تھے، اللہ کے رسول کو اور اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے آنر میں یہ بہترین آیت نازل فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ملائکہ وہ تو آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنوں تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانو اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو. تو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، برکتوں کی دعائیں کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے کتنا بلند ہے، آپ کی عظمت، آپ کی عزت کہاں کی جاتی ہے، آپ کا نام کہاں لیا جاتا ہے. تو لہٰذا مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیونکہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ نصیب ہوا ہے، تم ان کی قدر پہچانو. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اتار ہی نہیں سکتے، تم اس احسان عظیم کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج کر تم پر کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جہالت کی تاریکی میں بھٹک رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں اسلام کی روشنی نصیب ہوئی۔ ہم سب اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین اخلاقی تعلیمات سے نوازا اور اس قابل بنایا کہ آج مسلمانوں کے پاس سب سے بہترین اخلاق ہیں۔ ہم انسانیت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، یعنی ساری انسانیت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا۔ ہم کفر اور شرک کی خاردار وادیوں میں بھٹک رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا کہ انہوں نے ہمیں انہیں سب کو پکڑ کر، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول اتنے فکر مند تھے کہ ایک ایک کو پکڑ کر آپ اس شرک کی گمراہی سے بچانا چاہتے تھے۔ تو جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر ہیں، ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو جتنا اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم آپ کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ آپ سے ہم کو محبت رکھنی چاہیے، یہ تقاضا ہے اس بات کا، اللہ کے رسول کے جو احسانات ہیں ہم پر۔ تو ہم کو اپنے آپ سے، اپنی تمام رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے۔ تو دشمنان اسلام جتنی اللہ کے رسول سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اے مومنوں تم ان سے اتنی ہی محبت کا اظہار کرو۔ وہ جتنا اللہ کے رسول سے دور بھاگتے ہیں تم اتنے ہی اللہ کے رسول کے قریب ہو جاؤ۔ جتنے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی برتتے ہیں یا دور بھاگتے ہیں تم ان کے اتنے ہی گرویدہ ہو جاؤ۔ جتنی وہ مذمت کرتے ہیں تم اتنی ہی ان سے محبت کرو، ان سے زیادہ اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرو، ان کے دعائے رحمت کرو۔ اور جتنے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تم اتنے ہی اللہ کے رسول کے خیر خواہ بنو۔ تو لہٰذا اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو بھیج کر ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ تو دنیا میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا مرتبہ بہت بلند ہے اور آخرت میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ تو یہاں پر صلوا علیہ اور سلموا تسلیما، تو صلات کا لفظ جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا اللہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں، کسی پر مائل ہونا، اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس پر جھکنا، دوسرا ہے کسی کی تعریف کرنا، اور تیسرا ہے کسی کے حق میں دعا کرنا۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ تیسرے معنوں میں ہوں گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کیونکہ اللہ کا کسی اور سے دعا کرنا قطعا ناقابل تصور ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جب انسانوں کے لیے اگر یہ لفظ یہ بندوں کے لیے بولا جائے گا یا فرشتے ہوں تو وہ دوسرے معنوں میں ہوگا، تو اس میں دراصل محبت کا مفہوم ہوگا، تعریف کا مفہوم ہوگا یا دعائے رحمت ہو سکتی ہے۔ تو اہل ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلوا علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی تعریف کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اور سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے، ایک ہر طرح کی آفات اور نقصان سے محفوظ رہنا، جس کے لیے ہم اردو میں سلامتی کا لفظ کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب ہوتا ہے صلح اور عدم مخالفت، یعنی ان کی ہر طرح سے دلجوئی کی جائے، مدد کی جائے اور مخالفت نہ کی جائے۔ تو سلم و تسلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی مسلمان بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے حق میں سلامتی کی دعا کریں، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے دل و جان کے ساتھ ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیں، ان کی مخالفت سے ہم پرہیز کریں اور سچے فرما بردار بن جائیں۔ صحیح احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بہت ساری احادیث میں یہ مروی ہے، اور ابھی آگے ہم اور اس کو ایگزیکٹ بھی دیکھیں گے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو کئی صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی نماز میں ہم السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں، اور ملاقات کے وقت بھی ہم السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ مگر آپ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ درود سکھایا جو درود ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے اور بخاری میں اور کئی دوسری روایت میں بھی موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ درود کی جو فضیلت ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، لیکن آیا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے پڑھنے کا، اور صحیح درود پڑھنا کس طرح سے ثابت ہے صحابہ کرام سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ان سب کی طرف آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہمیں صحیح محبت نہیں ہو سکتی ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ آپ سوچیں ذرا، ایک لمحے کے لیے ساری فکروں سے اپنے ذہن کو آپ آزاد کر دیجئے اور امیجن کریے، تصور کریے اور غور کریے اس بات پر، اور اپنے دل ہی دل میں اس بات کا احساس پیدا کریے کہ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند فرماتے ہیں، اتنا یعنی آپ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود یہ بات فرمائی۔ تو لہٰذا جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں اور جس کا حکم کیا جا رہا ہے، تو مومنوں کو وہ ضرور کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں یہ کیا جائے، یعنی کیوں آپ پر درود بھیجا جائے، کیوں آپ کے لیے سلامتی کی دعا ہو اور کیوں آپ کی فرمانبرداری کی جائے۔ اس کا تو ہمیں جواب قرآن اور حدیث ہی سے ملتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، ان کو کیسی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حسان بن ثابت کے کچھ اشعار ہیں، گو کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ اچھا انہوں نے شاید اس میں زیادتی کی ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، یہ ان کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطْتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کسی آنکھ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، تجھ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت میں نہیں جنا، تو ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے تو اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوا ہے۔ یہ حسان بن ثابت جو کہ شاعر اسلام تھے، انہوں نے یہ اشعار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ام معبد رضی اللہ عنہا، جو مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے ہجرت کا، کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے چلے تھے، تو راستے میں آپ دودھ پینے کے لیے، یعنی بھوک جب لگی تھی تو کہیں رک گئے تھے آپ، اور وہاں پر جو ایک خیمہ تھا جہاں ام معبد رہا کرتی تھی، اور ان کے ہسبینڈ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اور ان کی بکریاں نہیں تھی، بس ایک چھوٹی سی بکری تھی جس میں کوئی دودھ نہیں تھا، سوکھی ہوئی بکری، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دوہا، خود بھی پیا اور ان کو بھی پلایا، سب کو پلایا، اور پھر بھی پیالہ بھرا ہوا ہی تھا۔ جب ان کے ہسبینڈ واپس آتے تو کہتے ہیں کہ دودھ کیسا، بکریاں تو سب میرے ساتھ تھیں۔ تب وہ جو نقشہ کھینچتی ہیں ان کے، آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، یہ عربوں کی خاص مہارت تھی کہ کس طرح سے انہوں نے نقشہ کھینچا کہ آج تک حدیث کی کتابوں میں اس سے بہتر نقشہ کوئی نہیں کھینچ سکا۔ تو یہ حاکم نے اس کو بیان کیا ہے، ان ہشام بن ہشام ان ابی ہشام بن حبیش ابن خویلد رضی اللہ عنہ، قالت ام معبد رضی اللہ عنہا رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ ابلج الوجہ حسن الخلق لم تئبہ سجلہ ولم تزریہ سعلہ وسیم القسیم فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثافۃ ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہا اجمل الناس وابہاء من بعید واحسنہ واجملہ من قریب حلو المنطق فصلا لا تزر ولا حزر كأن منطقه خزرات كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعا لا تسناه من طول ولا تقتهمه عين من قصر أسن بين غصنين فهو أندر الثلاثة منزلا فأحسنهم قدرا له رفقاء يهفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادر إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند۔ سبحان اللہ، یعنی اسی وقت انہوں نے جو نقشہ کھینچا اور اللہ کے رسول کو جو انہوں نے دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ ام معبد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے ایک آدمی دیکھا روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، روبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو، خاموش پروقار گفتگو لؤلؤ لالا، دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین و جمیل، شیریں کلام جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی، میانہ قد نہ طویل القامت کے اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کے معیوب ہو، شگفتہ و تر و تازہ شاخ، خوش منظر قابل قدر، رفقہ ایسے کہ ہر دم گرد و پیش، کچھ کہے تو خاموشی سے سنے، حکم دیں تو تعمیل کے لیے جھپٹیں، مخدوم و متاع نہ ترش رو نہ فضول گو۔ آپ دیکھیں چند لمحے میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک تھا وہ بیان فرما دیا، اور اس میں آپ کا اخلاق سب کچھ اس میں آ گیا ہے، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ساری چیزیں اس میں الحمدللہ آ گئیں۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی آپ سے محبت، کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہی ایسے تھا۔ خدا عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہم کو مقولہ ملتا ہے نا، کہ جب اللہ کے رسول ان سے کہتی ہیں کہ اے عائشہ، تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میں جانتا ہوں، جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو وہ کہتی ہیں کہ واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان کی حد تک، یعنی میں آپ سے صرف زبان کی حد تک ناراض رہتی ہوں، دل میں میرے کبھی آپ سے ناراضگی کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خبیب رضی اللہ عنہ، جب ان کو مشرکین مکہ یعنی کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا اور انتہا سے زیادہ اذیت دینے لگے اور پیشانی پر جوتا رکھ کر مسلنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تم چاہتے ہو، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ اللہ کے رسول یعنی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تڑپ کر مچھلی کی طرح وہاں سے نکل گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اللہ کے رسول سے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان خود یہ کہتا ہے، جب وہ ابھی اسلام نہیں لائے ہوتے ہیں، اس وقت وہ کہتا ہے کہ واللہ میں نے کیسر و کسرا کے محل دیکھے ہیں اور ان کے بھی وزرا کو دیکھا ہے، لیکن جیسی محبت محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی محبت میں نے کسی کو کسی سے کرتے نہیں دیکھا۔ پھر ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے، طائف کے رہنے والے تھے مسعود، مسعود ثقفی نام تھا غالباً، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا وضو کا پانی گرتا ہے تو ان کے کمپینینز جو ہے وہ چھپٹ پڑتے ہیں وضو کے پانی کے لیے، اور وہ پانی لے کر اپنے چہروں کو اور جسم کو لگاتے ہیں، ان کا تھوک بھی مسلمانوں کے لیے ایک تبرک ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ احد میں صحابہ کرام سینہ تان کر آگے کھڑے ہو گئے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ کرام اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا سینہ، اپنی پیٹ پیچھے کر دی بطور ڈھال کے، کہ جو بھی تیر لگے ہمیں لگے، اللہ کے رسول کو نہ لگے۔ یہ محبت تھی ان کی، یہ زبان سے کہنے کے دعوے نہیں تھے، بس صرف اصل محبت تھی۔ وہ جو حدیث تھی نا، اس کے اوپر وہ لوگ ایز ریٹن سے عمل کرتے تھے کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو سوچتے ذرا، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، اور یہ محبت زبانی دعوی نہیں تھا، یقین جانیے یہ ہمارے جیسے زبانی دعوی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام پر ناراض ہوئے تھے اس بات پر، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جب میں مجلس میں آؤں تو تم لوگ کھڑے نہ ہوا کرو، آپ نے منع کر دیا تھا صحابہ کرام کو۔ تو کیسی محبت ہے ہماری، یہ محبت جو ہے محبت ثبوت مانگتی ہے، ثبوت پیش کرنا پڑے گا ہم کو ہماری فرمانبرداری سے۔ جب تک ہم ثبوت نہیں دیں گے، یقین جانیے ہماری یہ محبت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر ہم لوگ محروم ہی رہ جائیں اور ہمارے لیے کہہ دیا جائے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی کہ سوکن سوکن دوری ہو دوری ہو۔ کتنی بے عزتی محسوس کریں گے نا ہم اس وقت کہ اللہ کے رسول ہم سے فرمائیں گے جاؤ دور ہو جاؤ، کیا ہم اس وقت کہیں گے اور کیا لے کر گئے ہوں گے ہم اس وقت۔ تو اصل محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سورہ آل عمران: ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو. یہ ہے ثبوت اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. تو محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، ثبوت مانگتی ہے. صرف زبانی دعوے کر دینے سے اور نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہو جاتا. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف تعظیم کو صحیح قرار دے دیا کہ صرف تعظیم ہی کرتے رہیں. آپ کی اتنی تعظیم کریں، اتنی تعظیم کریں کہ حد سے زیادہ، کہ آپ کو تعمیل کے قابل ہی نہ رہنے دیں اپنے آپ کو. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی بھیجو. تو درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہو پھر، اور کون سے درود بھیجے جائیں؟ آپ خود بتائیے کہ جو درود ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، وہ درود زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں یا لوگوں کے اپنے خود ساختہ درود زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ خود بتائیں، آپ خود فیصلہ کریے. جب آپ کو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، تو آپ نے وہی درود پڑھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے آپ کو سکھائے ہیں، ہمیں سکھائے ہیں. تو بعض درودوں میں دراصل یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ غیب کو جاننے والے ہیں، آپ دافع الورا ہیں نعوذ باللہ، یعنی آپ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ملتے ہیں، ایگزیکٹ تو نہیں معلوم. لیکن بہرحال انسان پڑھتا بھی رہے، محنت بھی ہو اس کی، وقت بھی جائے اور پھر اجر کچھ نہ ملے، تو آپ بتائیں اس سے زیادہ بڑھ کر خسارے کا سودا کوئی اور ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں نا. تو کیوں نہ پھر اسی طریقے سے درود پڑھا جائے جو کہ صحابہ کرام نے پڑھا تھا. آپ دیکھیں کتنے عقل مند تھے صحابہ کرام. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ نے ہم کو سکھا دیا، لیکن ہم درود کس طرح سے بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو پھر درود ابراہیم میں سکھایا، اور سب سے بہتر درود یہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور یہ وعلی آلہ ہے، کسی میں دو دفعہ آیا ہے، کسی میں ایک دفعہ ہی آیا ہے، یعنی کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے تقریباً، تو کچھ اس میں ایک دفعہ ہے وہ اور کچھ اس میں دو دفعہ ہے. بہرحال لیکن بس یہی ہم کو درود ملتے ہیں، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ہم یہی پڑھیں جو اللہ کے رسول نے خود ہمیں سکھائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے. یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، تو مجھے لگتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے مطلب آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اور مسلمان آپ پر درود بھیجتے ہیں مطلب آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. یہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ حدیث آپ کو اس لیے بتائی گئی ہے کہ اس میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور پھر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور اس کا مطلب اللہ کے رسول نے خود بتا دیا کہ تمہارے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا. پھر ہم ابن عباس سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ درود صرف انبیاء کرام پر بھیجنا چاہیے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال لا تصلوا علی احد الا علی النبی ولکن یدعى للمسلمین والمسلمات بالاستغفار. حدیث صحیح ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی پر درود نہ بھیجو، البتہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرو. اب اس کی فضیلت ہم تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ درود کی فضیلت کیا ہے. یعنی فضیلت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ درود پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں کیا کیا فیسلٹیز حاصل ہوں گی، کیا کیا انعامات مل سکتے ہیں، یا کیا خوشخبری ہم کو دی گئی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات. رواہ النسائی صحیح. سبحان اللہ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا، اور 10 درجے بلند فرمائے گا. سوچیں ذرا کتنا بڑا اجر, کتنا زیادہ اس کا مرتبہ بتایا گیا ہے کہ جس نے ایک بار درود بھیجا, 10 رحمتیں ہیں, 10 گناہ معاف ہیں اور 10 درجے بلند فرمائے گا. یہ حدیث صحیح ہے, نسائی کی ہے. پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے, ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ جو شخص مجھ پر, یعنی اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلوات, کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. یہ ترمذی کی ہے اور یہ بھی حدیث صحیح ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, جس نے مجھ پر درود بھیجا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ یعنی جنت میں بلند مقام مانگا, اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا. یہ بھی حدیث صحیح ہے. یعنی جب ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں, ایک تو وہ دعا کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور دوسرا درود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اگر جو لوگ یہ کام کریں گے تو ان کے لیے سفارش ان کو نصیب ہوگی. اسی طرح سے درود شریف دراصل مغفرت اور دکھوں کا اور مصیبتوں کا اور غموں کا علاج ہے. یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن ہے اور حسن حدیث دراصل صحیح کا ہی درجہ رکھتی ہے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں, اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے, لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے, لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. ترمذی کی حدیث ہے اور حسن ہے یہ حدیث, اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے, بہت طویل سجدہ کیا, حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو. سوچیں ذرا اتنا طویل سجدہ تھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا, جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا, اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. یہ احمد کی حدیث ہے, صحیح ہے. سبحان اللہ, سوچیں ذرا آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور سلامتی بھیجنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے رحمت طلب کرنا اور سلامتی حاصل کرنے کا مترادف ہوگا. اتنا بڑا آنر اور مرتبہ ہے. پھر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پڑھنے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے, ابو دردہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی. یہ طبرانی کی ہے حدیث اور حسن ہے, اور پھر وہی والی بات ہے کہ اس کو علامہ ناصر الدین البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ملتی ہے, وہ بھی صحیح ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. دوبارہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے. سبحان اللہ, یعنی یہ طریقہ بتایا اللہ کے رسول نے جب عبداللہ بن مسعود خود ہی سے اس طرح سے دعا کر رہے تھے کہ انہوں نے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی, پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجا, اور پھر اپنی جو حاجت تھی وہ مانگی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ طریقے سے مانگوں گے تو دیے جاؤ گے. تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود کا پڑھنا. اسی طرح پہلے بھی اس طرح کی ایک حدیث گزر چکی ہے, لیکن ایک اور دوسری روایت سے ثابت ہے. ابو ہریرہ کے راوی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اب آپ سوچیں اتنا بڑا درجہ اور اتنا اجر ہے درود پڑھنے کا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے اور وہ بھی حسن ہے اور اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے الالبانی نے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے عرض کیا آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں, اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں. سبحان اللہ, یہ نسائی کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک اور صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے, ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. سوچیں ذرا, پھر جب تک اللہ کے رسول پر درود بھیجا جاتا رہے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں, اب جو چاہے کم پڑھے جو چاہے زیادہ پڑھے. پھر ابو ہریرہ ہی راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ جو کیفیت ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو سلام پہنچایا جاتا ہے, واللہ عالم, لیکن ہم کسی بھی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور آپ کی موت واقع نہیں ہوئی, کیونکہ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے, پھر خود یہ بات ثابت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی اور کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اسے موت نہ آئے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے. لیکن یہ سب ہم جانتے ہیں کہ جو درود پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے یہ اسی وقت ہوگا جب خلوص سے دل کے ساتھ پڑھا جائے, ایمان ہو, تقویٰ ہو, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی ہو. یہ نہ ہو کہ پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہو اور پھر درود پڑھ کر کہہ رہے کہ لو ہم نے اتنا اجر حاصل کر لیا, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ چلتے چلتے ایک نظر ذرا اس کا بھی تھوڑا سا ہم حال دیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کچھ مسلم چینلز بھی آ رہے ہیں, اور ان مسلم چینلز پر خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین ہر قسم کے میک اپ سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر, یعنی کیا کوئی ماڈل گرل ہوگی اور کیا وہ خواتین, صرف نام کے طور پر سر پر دوپٹہ ہوتا ہے اور وہ بھی اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کس اسٹائل کا جوڑا ڈالا ہے اور کس اسٹائل کے آپ نے کلپ لگائے ہوئے ہیں اپنے بالوں میں, وہ سب دکھائی دے رہا ہوتا ہے, اور لہک لہک کر ڈارک کلر کے لباس میں فل میک اپ میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور درود پڑھا جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو سکتے ہیں اس حالت میں دیکھ کر خواتین کو؟ ابھی ہم جو پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں مسلمان خواتین کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں پردے کے بارے میں, چادر کے بارے میں, جلباب ہے, گھونگھٹ ہے, یا جو بھی ہے, ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے, یہ سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا, اور جو شرم و حیا کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے, تو کیا اس کی روشنی میں آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا یہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہو سکتا ہے بھلا, کسی طرح پاسبل ہے؟ اور پھر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں, تو اس دعوے کے ثبوت کے لیے کچھ عمل بھی تو چاہیے نا کہ وہ سچ لگے دعویٰ. یہاں تو ہر چیز ہی الٹی نظر آتی ہے. پھر اس کی جو درود کی ہم اہمیت دیکھتے ہیں, اور اہمیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہ پڑھیں تو اس پر کیا وعید آئی ہے, یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے. جیسے کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کا نام آئے تو آپ کے نام آنے پر سب نے جو بھی سنے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم یہ مختصر درود کہنا ضروری ہے. ابو ہریرہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے, رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا, اور رسوا ہوا آدمی وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا یہ وہ مشہور حدیث ہے جو اسی سے ملتی جلتی ہے کہ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور 3 دفعہ آپ نے آمین کہا, جب واپس پہنچے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, تو کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوائے. میں نے جواب میں کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیرے پر چڑھا تو جبریل نے کہا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے جواب میں آمین کہا. اور جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی, تو میں نے جواب میں کہا آمین. تو سوچیں کہ یہ بد دعا ایک طرح سے دینے والے جبریل امین اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سوچیں کیا حال ہوگا اس شخص کا. پھر ایک اور صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے, جو ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی وہ حاکم کی حدیث تھی اور وہ بھی صحیح ہے. اور ایک اور صحیح حدیث ہم کو ملتی ہے ترمذی کی, علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے. اسی طرح سے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. پھر قیامت کے دن جو ہے باعث حسرت ہوگا آپ پر درود نہ بھیجنا. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی, خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں ہی جنت میں چلے جائیں. یہ حدیث بھی دراصل صحیح ہے, احمد اور ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے. پھر اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا باعث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا. اور ایک اور حسن ہے حدیث جس میں انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. تو یہ تمام ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف کے پڑھنے کے جو فائدے ہمیں ملتے ہیں اور اگر نہ پڑھیں تو اس کے نقصانات ہم کو ملتے ہیں. اور جو صحیح درود شریف تھا آپ کو پڑھ کر سنا دیا گیا, ویسے اور بھی کئی ہم کو ملتے ہیں درود شریف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. نسائی کی ایک حدیث ہے اور صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ایک اور حدیث ہے صحیح ابن ماجہ کی ہے, اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے اور یہ بھی صحیح ہے, نسائی کی حدیث ہے, صلوا علی واجتہدوا فی الدعاء وقولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یعنی یہ مختصر سا جو درود ہے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. تو یہ کچھ جو درود تھے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں وہ یہ درود ہیں. پھر کون کون سے موقع پر پڑھا جائے گا, ہم سب جانتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھنا کچھ علماء کے نزدیک تو فرض ہے اور کچھ کے نزدیک واجب ہے, یعنی التحیات کے بعد درود پڑھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سے نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں تو دوسری تکبیر کے بعد یہ والا درود پڑھا جائے گا, درود ابراہیمی. اسی طرح سے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو حدیث صحیح ہے, ابو ہریرہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ, تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے. پھر جمعہ کے دن کثرت سے آپ پر درود بھیجنا ہے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ حدیث بھی صحیح ہے. پھر دعا مانگنے سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ درود پڑھنا چاہیے, اور جب بھی کوئی مجلس میں ہم بیٹھیں تو وہ مجلس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سے جب بھی آپ کا نام آئے اس وقت بھی درود ہم پڑھیں, اور کم سے کم مختصر جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت بھی آپ کے اوپر سلام بھیجنا یا درود پڑھنا ہمیں سکھایا گیا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے صبح اور شام کے اذکار میں بھی ہم کو 10-10 دفعہ درود پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے, لیکن اذان سے پہلے درود پڑھنا ہم کو حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ اذان سے پہلے درود زور سے پڑھا جائے یا اجتماعی درود کھڑے ہو کر پڑھا جائے, اس کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے. تو بہرحال یہ چند احادیث تھیں جو صحیح احادیث تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں, اللہ کرے کہ ہم صحیح طریقے پر عمل کرنے والے بنیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ تو یہاں پر جو اذیت دینے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے اس کے خلاف کرنا یا اس کی نافرمانی کرنا یا اس کے مقابلے میں کفر اور شرک کا رویہ اختیار کرنا، یا جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں چیزیں اس کو حرام کر لینا، یا جو حرام کی ہیں اس کو حلال کر لینا۔ اور رسول کو اذیت دینا مطلب جس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح اللہ کے رسول پر تان دراصل اللہ تعالیٰ پر تان ہے، اور اللہ کے رسول کی مخالفت دراصل اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ تو یہ دراصل رسول کی نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ پھر یہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دینے کی بات کی گئی ہے کہ بلا وجہ کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔ کسی بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، کسی پر الزام لگانا اور غیبت کرنا یا بدگمانی کرنا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پر یہ باتیں تو بہت عام ہیں کہ آرام سے ہم کسی کی بھی غیبت کر لیتے ہیں، آرام سے کسی پر بھی بہتان لگا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ غیبت کی تعریف کیا ہے تو فرمایا کہ ذکر کو اخوا کا بیما یکر ہو، کہ تیرے اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا اور اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو، تو فرمایا کہ اگر اس میں وہ عیب موجود ہے جو تو نے بیان کیا تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے جو تو نے بیان کیا تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت سے بھی ایک اور درجے بڑا گناہ بہتان لگانا ہے، تو اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ تو اسی سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں اور مومن مردوں پر اس طرح کے بہتان نہ لگائے جائیں، نہ ان کی غیبت کی جائے، نہ بدگمانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والا، اسے سیکھنے والا اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔